इसके बाद आयत 121 से 129, इसका टॉपिक लिखिए ग़ज़वाए उहद के हालात। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पहले माइंड सेट कर दे दूँ, नबी सल्लम की ज़िंदगी में बहुत सारे डिफरेंट फेजेस गुजरे। मक्का में 13 साल तो सिर्फ प्रोसिक्यूशन था, एक टीम तैयार हो रही थी, उम्मत तैयार हो रही थी। आप कह लीजिए कि मक्का के 13 सालों में 100 कुछ ईंटें तैयार हुईं, एक अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा और सबके नाम की, यानी तकरीबन 100-125 सहाबा कराम सहाबियात तैयार हो गए, जो आपके साथ हिजरत करके मक्का से मदीना आ गए। जब नबी सल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने क्या सोचा कि चलो हमने छोड़ दिया वो मुल्क जहाँ पे हम छुपते थे, आप मक्का वालों से हम दूर हैं, ना उनको हमसे सरोकार ना हमें उनसे सरोकार। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मक्का से मदीना आने के अरसे के दौरान ही, अभी एक साल भी नहीं गुज़रा कि बदर का एक मारका पेश आया, यानी अल्लाह के नबी सल्लम की जंगें जिनको मुलाहमात कहते हैं, ये सारी मदीना में आने के बाद हुई। पहली जंग बहुत इत्तफाकी थी, उसका भी ज़िक्र आगे आएगा तो बताऊँगी। उसमें मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी फतह दी, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, और देनी थी क्योंकि फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। आज भी अगर तू बदर जैसा ईमान पैदा कर ले जो बदरियों के दिलों में था, तो आज भी फरिश्ते आसमानों से उतर कर तेरी मदद करेंगे। लेकिन उसके अगले ही साल उहद के नाम की एक जंग हुई, उसके क्या सीक्वेंसेस थे वो इस वक्त ज़रूरत नहीं, लेकिन जो अमल की बात आपके मेरे सीखने की, वो समझ लीजिए कि ग़ज़वे उहद में मुसलमानों की तादाद बदर से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा थी। वहाँ 313 थे, इधर 1000 थे, इनमें से भी 300 निकल के पीछे 700 रह गए, यानी डबल रह गई तादाद। दुश्मन इससे 3 गुना था, बल्कि ज़्यादा ही था जब वो निकल गए तो। मुसलमान इतने थोड़े होने, रिसोर्सेज के कम होने के बावजूद उहद की जंग जीत गए, क्योंकि जहाँ जहाँ नबी सल्लम ने जिसको रखा वो वही किया। बस आप देखिए कि मैं मिसाल देती हूँ कि इस वक्त ये दौरे कुरान खुशाब से हो रहा है, और जिन स्टेशन को मैं जानती हूँ उसमें एक स्टेशन नॉर्वे का है जहाँ इस वक्त भी साथी बैठ के सुन रहे हैं, एक लंदन का है, और भी बहुत सारे, मैं इन दो की मिसाल देती हूँ जो बिल्कुल हमारे साथ सुन रहे हैं। जिन लोगों की इस वक्त ये ज़िम्मेदारियाँ लगाई गई हैं, अगर वो इस वक्त कुछ और काम कर रहे हों, लोग तो पारा खोल के सुने और वो बैठकर कोई और मैसेज करते फिरें, और वो इधर उधर देखें, और वो साथ घर की कुछ चीज़ें लिस्टें तैयार करें, क्या वो माहौल वैसा बनेगा जो कि बनना चाहिए? अब मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ तो साथ में अपना पर्स ठीक करने लग जाऊँ और साथ में अपने फ़ोन पर मैसेज करने लग जाऊँ, आपको लगेगा ना कि मैं फोकस नहीं रही। बस ये हुआ था, जब ज़िम्मेदारान जिनके कंधों पे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी डाल दी जाए, वो याद रखिए उस काम को 100% दर्जे पे फोकस होकर नहीं लेते, तो साथियों के अंदर सुस्ती आने लगती है। एक दर्रे पे नबी सल्लम ने 50 लोगों को अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ खड़ा किया और इंस्ट्रक्शंस क्या दी थी कि फतह होकर शिकस्त तुमने जगह नहीं छोड़नी, परिंदे हमें नोच खाएं, हमारा गोश्त काट लें, कुछ भी हो, तुमने जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि उस दर्रे के पीछे से दुश्मन के आने का ख़तरा था। अल्लाह के नबी की क्या वो मैनेजमेंट थी, आप किन लोगों को काम पे खड़ा करते थे, अल्लाह हमें भी यही हिकमतें दे दे। बहरहाल ग़ज़वा उहद जीत ली मुसलमानों ने, दुश्मन भागने लगा, पसपाई हो गई, जो मैदान जंग में लोग थे वो समझे कि जंग ख़त्म हो गई। जब दुश्मन जाते हैं तो फिर वो अपने हथियार और चीज़ें छोड़ जाते हैं जो माल गनीमत बनती हैं, लोगों ने माल गनीमत जमा करना शुरू कर दिया। बस यहाँ, अब यहाँ नोट कीजिएगा ख़ुवत के रिश्ते को, याद रखिए जैसे एक घर में रहने वाले लोग, एक भी अगर खुश होता है तो सारे खुश हो जाते हैं ना, और अगर एक ही बीमार है, दुखी है, तो सारे घर का माहौल बदलता है। उम्मत में भी यही होता है। वो चंद लोगों ने ये समझा कि जंग ख़त्म हो गई, बस ये जुमला भूल गए कि अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुमने जगह नहीं छोड़नी, वो समझे कि इंस्ट्रक्शंस का टाइम ख़त्म हो गया, माँ के अपनी जगह पे बैठ चुके हैं, तो अब लोगों को क्या पता हम इस वक्त और क्या कर रहे हैं। ये हालात हुए, जूँ ही उन्होंने वो जगह छोड़ी, वो भी आके माल गनीमत जमा करना शुरू हो गए। दुश्मन ने जगह खाली देकर पीछे से खालिद बिन वलीद की मायत में हमला किया, अब भगदड़ मच गई, कह लीजिए कि ख्योस बटपा हुआ। और इस भगदड़ में मुसब बिन उमैर, एक प्यारे सहाबी जिनकी शक्ल नबी सल्लम से मिलती थी, उनका इंतकाल हो गया। जब उनकी डेड बॉडी देखी तो जल्दबाजी में एक अफवाह किसी ने फैला दी कि ओहो ये तो नबी सल्लम है, حالانکہ وہ نہیں تھے, شکل ملتی تھی. بس جو ہی یہ خبر پھیلی لوگ اپنی اصل پہ آ گئے. یاد رکھیے لیڈرز کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے بندہ, یہ ایک وینیر ہوتا ہے, یہ ایک کپڑا ہوتا ہے اوپر کا. آپ خود کس درجے سے کنوکشن کے ساتھ کسی کاز کو سرو کرتے ہیں یہ تب ہوتا ہے جب آپ خود اپنے لیڈر بنتے ہیں. طرح طرح کی باتیں, کیوں یہ دین نہیں ہے, کیا فرق پڑتا ہے, اور کب تک, ہم نے کام تو کر ہی لیا, کچھ تو کر دیا. نہیں, اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی دانت مبارک شہید ہوا. یہاں آپ کی خود کی کڑیاں گئیں اور خون کے فوارے چھٹ گئے. جیتی ہوئی جنگ بھگدڑ کا شکار ہو گئی, لیکن الحمدللہ شکست پھر بھی نہیں ہوئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب مسلمانوں کی بھگدڑ مچی تو مشرکین لشکر اسلام کا جھنڈا گراتے اور خود پکڑ لیتے, ایک صورت یہ تھی. دوسرا یہ تھا کہ مدینہ شہر میں گھس جاتے اور کنٹرول لے لیتے. یہ دونوں ہی نہ کیا انہوں نے, اللہ نے ان کی مت مار دی. تھوڑی دیر بعد وہ پھر بھاگ گئے. تو بغیر کسی حتمی نتیجے کے جنگ ختم ہو گئی, جس کا وہ کہتے ہیں ڈرا ہو گیا. اس کے اندر ایک واقعہ آئے گا, وہ اسے بعد میں بتاؤں گی. تو یہ تبصرہ اب آپ یہاں سے لے کر تقریباً 3-4 رکوع تک مستقل پڑھیں گے. یہ ہے اخوت کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے سیکھنے والا سبق. چند لوگوں کی اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نہ نبھانا, انسٹرکشنز کو فالو نہ کرنا, دنیاوی فائدہ ہے یا دینی اور فائدے کے لالچ میں آنا, ساری امت کا کبڑا کر دیتا ہے. دعا کیجیے اللہ میں فوکسڈ کر دیں, یقین کے ساتھ جو نیکی کر رہے ہیں اس کو کریے, اللہ اس میں برکت دے دے گا. اب اس کے اوپر ہم حالات پڑھیں گے, آیت 121 سے 129. اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت کچھ بیچ میں بتانا نہیں پڑے گا, کیونکہ ایک منظر تو آپ کے ذہن میں آ گیا. اور آپ امیجن کیجئے, خود کو اس وقت سوچئے گا کہ آپ میدان احد میں ہیں, اور اگر کبھی اللہ موقع دے مکہ سے مدینہ جانے کا تو مدینہ جا کر احد کا میدان دیکھیے. وہاں جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دین کا دفاع لوگوں نے کیسے کیا. ہم تو اتنے ایئر کنڈیشن ماحول میں کرسیوں صوفوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں اس دین کا کیا درد ہوگا. صحابہ نے بڑی جان دی اور اللہ نے ان کے تبھی تو درجے بلند کیے. تو فرمایا, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے نبی, اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. رکیے, دین کے تقاضوں کے لیے صبح صبح اٹھ کے جانا پڑتا ہے, یہ بھی ایک پسندیدہ رویہ. ہمارے بچے صبح صبح اٹھ کے اسکول جاتے ہیں؟ بالکل جاتے ہیں. ہم شوہروں کو آفس کے لیے تیار کروانے میں مدد کے لیے صبح صبح اٹھتے ہیں؟ فجر کی نماز کے لیے ہم کیوں نہیں اٹھتے؟ دین کے کام کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ یہاں سے ایک عمل کا نقطہ لکھیے, دین کے پودے پہ بہار کب آئے گی؟ کہ صبح ہو یا رات ہو, ہر گھڑی تیار. اللہ ہمیں بھی یہ موقع دے کہ ہم دین کے لیے صبح صبح اٹھ کر آنے والوں میں شامل ہو جائیں. اور اللہ کے نبی وہاں مورچہ بندی کروا رہے تھے, اس سے عمل کی بات لکھیے, پلاننگ. جو ایڈمنز اور جو ذمہ دار وقت پہ اپنی جگہ پہ موجود ہی نہیں ہے, مجھے بتائیے وہ دوسروں سے کام کیا لے گا, اور دوسرے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, اس کی رپورٹ کیا دے گا. تو سب سے پہلا محاسبہ آپ کا اور میرا, آج پوچھئے اپنے آپ سے, یہاں میں بھی اپنے آپ کو پوچھتی ہوں, جو میرا یہاں اسائنڈ ورک تھا کیا میں اس وقت یہاں موجود تھی؟ کیا جو ذمہ داری میں نے خود اپنے کندھوں پہ لی ہے خوشی سے شوق سے, کیا میں اس کو نبھاتی ہوں؟ اور یہ سوال دنیا میں ہر جگہ بیٹھا ہوا شخص اپنے آپ سے پوچھے. اور سیکھنے کے لیے آنے والے, کیا میں کلاس کے شروع کے وقت میں یہاں موجود تھی؟ کیونکہ یاد رکھیں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بیچ میں لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں. اگر جہاز ہو, فار ایگزامپل, ماشاءاللہ آپ تو سارے تقریباً آ جاتے ہیں, میں ایک عمومی بات کر رہی ہوں اس وقت. آپ دیکھیے کہ اگر یہ ڈور جو اس وقت اس ہال کا ہے, یہ ڈور جہاز کا دروازہ ہوتا اور یہ ہال جو ہے یہ جہاز ہوتا, تو کیا ہم لیٹ ہوتے؟ 5-10 منٹ سے کچھ نہیں پڑتا فرق. آپ کہتے ہیں 5-10 منٹ میں ایک روپ سپارہ ہو جاتا ہے اینڈ پہ. اگر آپ خود واقعی اپنے آپ کو اس چیز پہ باندھتے ہیں نا, آپ دیکھیں گے کہ اس سے پھر اللہ کی مدد آتی ہے کہ یہ لوگ موجود ہیں. اور دوسری بات دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کروانا آتا تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کروانا سکھا دے. پھر اس کے بعد دیکھیے اب اس جماعت کا جن کا مقابلہ ہو رہا تھا دوسروں سے اس کی بات کی، جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار اور ولی تھا، اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھ تین لوگوں کو ملایا اور مقام شوط پہ احد کے لشکر سے الگ ہو گیا۔ دل میں خوف تھا نا کہ پتہ نہیں آج کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ جب وہ نکل گئے اللہ نے ان کو نہیں روکا، جاؤ گیٹ آؤٹ، کیونکہ ایسے لوگ جنہوں نے کچھ کرنا نہیں اس کا بہتر ہے کہ وہ نہ رہے۔ لیکن یہ دو گروہ تھے، بنو سلمہ اور ایک اور قبیلہ، ان کے بھی دل میں کمی آئی۔ مطلب دیکھیں اب یہاں بیٹھے نا تو یہ بیچ میں سے اگر ایک سسٹر اٹھ کے جائیں گی نا تو باقی بھی گھڑی دیکھیں گے، وہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے، میں بھی جاؤں۔ ایک اینٹ ہلتی ہے نا تو چار اینٹیں ہلتی ہیں۔ اگر میں یہاں بیٹھ کر ایکسٹرا حرکتیں کروں، ادھر ادھر دیکھوں گی نا تو آپ سب متاثر ہوں گے۔ تو ان دو نے سوچا کہ اچھا پھر ہم بھی چلتے ہیں، شاید یہی ٹھیک ہوں گے۔ لیکن اللہ نے ان کو جما دیا۔ یاد رکھے اللہ ان جانے والوں کو روک لیتا ہے جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اور جن کے اندر کھوٹ ہوتا ہے پھر اللہ کہتا ہے جاؤ تم نکلو، تبھی تو اسلام کے پودے پہ بہار آئے گی۔ تو یہاں یہ لوگ خوش ہوا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمارا نام لکھا ہے، کہ اللہ ان کا ولی تھا۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب کہ تم نہایت غریبی حالت میں تھے، اسی لیے اللہ ہی سے ڈرو نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔ اس کو بھی نوٹ کیجئے گا، اللہ کا ڈر سب سے بڑا کیٹلسٹ ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا تو شکر بھی آتا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ سے شکر پیدا ہوتا ہے، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو۔ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا، کیوں نہیں بلکہ اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے۔ یعنی فرشتوں کا آنا نہ آنا یہ فرق کوئی نہیں ڈالتا، کیونکہ ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہے جو غالب و حکمت والا ہے۔ کیا پتہ چلا، تسلی کے لیے اللہ فرشتوں کو اتارتا ہے، فرشتے مدد کوئی نہیں کرتے، مدد تو اللہ ہی کرتا ہے۔ اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائے۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ جب یہ حالات ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ خون آ رہا ہے، تو آپ کے منہ سے ایک بات نکل گئی۔ آپ نے کہا اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا کہ جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا؟ تو اللہ نے فوراً آیتیں اتار دی کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کمنٹ نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ کیا پتہ چلا اس سارے حصے سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی مدد کرنی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ آج آپ کے میرے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ جب آپ کو مجھے اللہ کے دین کے مددگار بننے کا موقع مل گیا، اس سے بڑا بھی کوئی ٹائٹل ہے؟ مجھے بتائیے، انصار اللہ سے بڑا کوئی ٹائٹل ہے دنیا میں؟ کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی سفیر اس مقام کو پہنچتا ہے؟ ایک دعا کیجئے اللہ اس کے تقاضے نبھانے والا بنا دے، اور اللہ اس کو سنجیدگی سے لینے والا بنا دے، اور اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کروا دے۔ اب اس کے بعد آیت 130 سے 43، اس کا ٹاپک لکھیے اللہ کے وعدے۔ یعنی جب لوگ اللہ کی بات کو مانتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، اور یہ سب کچھ اسی کے اندر ہمیں اب غزوہ احد میں جگہ چھوڑنے کی جو وجہ تھی، حب مال، کیونکہ مال غنیمت کو دیکھ کے صحابہ اپنی جگہ چھوڑ گئے کچھ، تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ سود پیچھے بھی ذکر تھا، یہاں بھی ہے، اور دیکھیے گا یہ پاروں میں آہستہ آہستہ چلتا رہے گا۔ یعنی ہر وہ مال جس میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تم کوئی کام کرو گے، یہ سارا کچھ وہی ساری چیزیں جو ہیں اس سب کے اندر آپ کے میرے سامنے آتی ہیں۔ اس کو پڑھ کے پھر اینڈ پہ بات کرتے ہیں۔ اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، پس زمین میں چل پھر کر دیکھ لو آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ احد کی شکست اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بھی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ ہم حسب تم ان تدخل الجنہ، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون۔ جنگ سے پہلے تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ نوٹ کیجئے گا یہ نقطہ۔ بندہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اللہ کوئی موقع آئے میں نیکی کروں، اللہ مجھے کچھ ہو، اللہ میرے پاس کچھ ہو، اللہ میرے شہر میں کچھ ہو، اللہ میرے اس ملک میں ہو، اللہ مجھ سے کوئی خیر کا کام لے۔ اللہ اتنی تمناؤں خواہشوں سے مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو ہم سے وہ تقاضے ہی نہیں نبھتا ہے۔ جیسے لڑکیوں کو شوق بڑا ہوتا ہے، شادی ہو شادی ہو شادی ہو، ہو جاتی ہے تو پھر ہوتی ہیں ماں کو، ہائے صبح اٹھنا پڑتا ہے، ہائے روٹی پکانی پڑتی ہے، ہاں ہوتا ہے نا۔ بچہ ہو بچہ ہو بچہ ہو بچہ ہو گیا، ہائے اب جی سونے نہیں دیتا، ہائے دودھ نہیں پیتا، ہائے ستاتا بہت ہے۔ تو یاد رکھیے گا، دعائیں مانگتے وقت یہ بات پہلے سے سوچ لیا کریں کہ اگر بڑے بڑے کاموں کی دعائیں مانگی ہیں نا تو بڑے بڑے حوصلے اور بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، بڑی بڑی ہجرتیں بھی کرنی پڑیں گی، بڑے بڑے مال بھی خرچ کرنے پڑیں گے، اور سب سے بھر کے اپنے آپ کو سب سے آگے نیکیوں میں کھڑا کرنا پڑے گا، ورنہ انسان اس کام کے تقاضے نبھا نہیں سکتا۔ اللہ نے اتنا سخت چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے اپنے کام کرنے والوں کے لیے کہ ان باریک کہہ لیجئے کہ گلیوں میں سے گزرے نا اللہ کام نہیں دیتا۔ جیسے بڑی کمپنیز ایسی کام نہیں دے دیتی ہمارے یہاں، چلو جی آج جاب پہ رکھا، دو چار دن بعد جائیں جی آپ کی ضرورت نہیں ہے، رکھتے بھی آرام سے نکال بھی آرام سے دیتے ہیں۔ اللہ رکھنے سے پہلے ناک کی لکیریں نکلواتا ہے، دعائیں منگواتا ہے، تڑپاتا ہے۔ کیسے صحابہ آ کے کہتے تھے یسألونک ماذا ینفقون، صحابہ کو ایک تڑپ تھی۔ اور یقین کیجئے کہ صحابہ کرام میرے آپ کے لیے رول ماڈل ہیں۔ نہ انہوں نے بدر کی فتوحات دیکھی تھی، نہ فتح مکہ کی فتوحات دیکھی تھی، نہ انہوں نے تبوک کے سفر کے بعد جو خیر ملی دیکھی تھی۔ ان کی ساری ہمدردیاں حق کے لیے تھیں۔ جب دین کے ساتھ شو پمپ گلیمر، کتنے لوگ کہاں سے کدھر کیا یہ کچھ آنے لگ جاتا ہے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم حق کے لیے آئے ہیں کہ نہیں۔ اس پورے رکوع میں تربیت کے اعتبار سے، کریکٹر بلڈنگ کے اعتبار سے خوبصورت ترین نقطے موجود ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ ساتھ دیجئے تو حق سمجھ کر دیجئے کہ حق کا ساتھ دے رہی ہوں۔ جب آپ کسی بھی کمپین کا، کسی بھی ادارے کا، کسی انسٹیٹیوٹ کا، کسی بھی دین کی کاز کا ساتھ دیں تو ہمیشہ پہلے خود سے سوال کریں، کیا یہ لوگ حق والے ہیں؟ ان کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے؟ ان کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں، کوئی نفع نقصان اپنا ذات کا لے کر تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا اہل خیر ہیں کہ نہیں؟ جب یہ ہو جائے پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حصہ بنا دے۔ یہ جو صحابہ کرام ٹھکی ہوئی اینٹوں کی طرح نہیں ہلے، دیکھیں نا نفس سلم کے بعد صحابہ کرام کا دور، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، خلفائے راشدین کا دور کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، انگلی بھی کوئی کھبو نہیں سکا اسلام کی صفوں میں۔ کوششیں کی لوگوں نے، لیکن یہ سیسا پلائی دیوار تھے، کن و منجان و مرسود۔ یہ ہے وہ اسٹرانگ ٹیم بلڈنگ، جس کو چھوڑ کر کوئی پھر دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، اس کو پتہ ہے یہ لوگ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، جان پہ کھیل لیں گے، لیکن یہ اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دیں گے۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ اپنی ذات کے چھوٹے چھوٹے فائدوں اور نقصان کے لیے ذمہ داریوں کو پیچھے ڈال دیں گے۔ یہ اپنی ذاتی جذباتی کوششوں اور اپنی خوشی غم کو اپنے آگے لا کر دین کو پیچھے کر دیں گے۔ یہ $4-10 کمانے کے خاطر یہ کام چھوڑ جائیں گے۔ جی آج میری جاب ہے، چھوڑ دیجیے ایسے لوگوں کو، باقی بھی دنوں میں کہ آپ اس میں بھی کما لیجیے۔ یہ کام صرف اور صرف اللہ ان سے لیتا ہے جو 100% کھڑے لوگ۔ دیکھیے کسی بنیاد میں ایک دیمک زدہ اینٹ لگ گئی اور عمارت کھڑی ہو گئی، آپ کو پتہ کیا ہوگا؟ سب سمجھ جائیں گے۔ اب وہ عمارت کی کھڑکیاں، شیشے، پردے، یہ نہیں، اگر اس عمارت کو بچانا ہے تو بنیادوں کو توڑنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ بنیادوں میں کھڑے لوگ، کھبے ہوئے لوگ، ٹھکے ہوئے لوگ، جن کا تن من دھن صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی کامیابی یہ تھی، صحابہ ایسی ہی اینٹیں تھے۔ یہ احد کا تجربہ کیوں کروایا کہ سوچو آرام سے بیٹھو، یہ نہ سوچنا ہمیشہ فتح ہوگی، کیونکہ دیکھیں فتح کا بھی ایک شوق ہوتا ہے، ایک جھنڈا ہوتا ہے، فتح جہاں گئے دروازے کھلتے گئے، تکبر آنے لگتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں یا تعریفوں کے لیے کر رہے ہیں اور شہرتوں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ فتح میں ایک جھٹکا دیا گیا تھا صحابہ کو اصل میں، کہ نبی کی موجودگی میں بھی شکست ہو سکتی ہے، ابو بکر کی موجودگی میں بھی ہو سکتی ہے، عمر کی بھی۔ یعنی اصل بات توحید ہے۔ اللہ نے اس جھٹکے میں یہ سکھا دیا کہ فتح اور شکست مومن کا مطمع نظر نہیں ہے۔ آپ کی میری نظر میں یہ نہیں ہے کہ میری کوششوں سے کیا ہوا، میری بلا سے، میں نے کر دیا، میں نے اپنا حصہ دے دیا، میں اسلام کو فائدہ دینے کے لیے محنت کر رہی ہوں، اب وہ فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا، مجھے اس سے کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں سود کا لفظ کیوں آیا، حالانکہ بات تو غزوہ احد کی ہے۔ اس لیے کہ ذاتی فائدے، یہ جو اخوت کے رشتے کو قائم کرنا ہے نا، اس کو توڑنے والا یا اس کے اندر رکاوٹ ڈالنے والا ایک بہت بڑا دیمک مال ہے۔ یا مال کمانا، یا اس کو اجاڑنا، یا خرچ کرنا، یا شاپنگ، ان چیزوں نے آج امت کو بکھیر کے رکھ دیا۔ دیکھ لیجیے آپ بازاروں میں جا کر دیکھے رش، عید کی تیاریاں وہ کرتے ہیں جو روزے بھی نہیں رکھتے بعض اوقات، اور جتنے دن شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں، واللہ ہی مجھے اللہ معاف کرے غلط بات کہنے سے، سال ہا سال، اب تو ایک ایک سال پہلے ڈیٹ رکھی جاتی ہے، کیونکہ کبھی ہال نہیں ملتا، کبھی فوٹو سیشن والا نہیں ملتا، اور کبھی کھانے والا آرڈر نہیں ہے، اور جس جگہ جانا تھا وہاں کے پروٹوکول، سال پہلے شادی کی تیاریاں شروع۔ اچھا اس میں تو 3 دفعہ فیشن بدل جاتا ہے، کہتے نہیں وہ ہولڈ پہ رکھا ہوتا ہے کہ اینڈ پہ کریے گا، کچا کچا کام کر لیں، پھر جو ہوگا وہ کر لیں گے۔ اپنی ذاتی زندگی تو ہم نے اتنی پلان کر لی، لیکن ایک سال کی تیاری والی شادی کئی دفعہ 4 مہینے بھی نہیں نبھتی، ادھر ہوتی ہے ادھر ٹوٹتی ہے۔ جتنی شادیاں ہوتی ہیں اس میں سے 2 ٹوٹ جاتی ہیں، 1 رہتی ہے، یہ کام فگر ہے۔ اور اللہ معاف کرے اس سے بھی آگے بات نہ آئے، کیونکہ مال مال مال، سود کس طرح بندے کو ایک مایا جال میں پھنساتا ہے، 999 اور 99 سے 999 کا چکر چلتا ہے، اور ایک بندہ گھرتے گھرتے قرضوں کے بوجھ میں گھر جاتا ہے۔ ایسے لوگ کیسے دین کے کام کریں جو خود قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں؟ آج آپ تو شاید آزاد فضا میں جگہ لیں، ویسٹ میں رہنے والے لوگوں کی ایک متھ مشہور ہے کہ یہاں کون لون فری ہو سکتا ہے، کون گاڑی لے سکتا ہے قرضے کے بغیر، اور گھر تو تصور میں نہیں آتا۔ چلے قرض بھی قرض تھا، اور جب اس میں انٹرسٹ آ جاتا ہے، یہ وجہ ہے کہ آج ہم دین کے کام پہ جڑ نہیں رہے۔ یہ ہمیں بار بار چھٹیاں کیوں کرنی پڑتی ہیں، بار بار ہمیں مختلف دعوتیں کیوں مل جاتی ہیں، ہمیں مختلف جابس کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ہم نے کریکٹر بلڈنگ کے جو خوبصورت نقطے پڑے تھے، اس میں ایک غصہ تھا۔ غصہ بھی امت کی وحدت کا رشتہ توڑنے کے رستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ وصیت کیجیے، گیو می سم ایڈوائس۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کر. وہ کہنے لگے کہ میں نے جو غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ غصہ تمام برائیوں کا مرکز ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ آپ کو یہاں خیر کے خزانے کیوں نہ مل رہے ہوں اور آپ کو آ جائے کسی پہ غصہ مینجمنٹ کے شخص پہ، آپ پرس پکڑ کے دھند سے باہر نکل جائیں گے. Who cares, میں گھر جا رہی ہوں. تو غصے پہ قابو. ایک روایت میں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا تو آپ بیٹھ گئے، پھر لیٹ گئے. ان سے پوچھا کہ یہ کیا؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ جسے غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر اس سے بھی غصہ نہ جائے تو لیٹ جائے. تو آپ کو مجھے غصے پہ قابو پانا ہے، اور خاص طور پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام میں اگر آپ غصے پہ قابو نہیں پائیں گے تو آپ تو دین کو نقصان دے کر آئیں گے. اس لیے اپنے غصے کو قابو میں پائیں. اس کے اوپر پوری ورک شاپ موجود ہے اینگر مینجمنٹ کی. یہ کہنا کہ غصہ آتا ہی نہیں، میں تو کرتی نہیں، یہ بھی غلط بات ہے. غصہ سب کو آتا ہے. خلاف شرع کام کو دیکھ کر غصہ نہ آنا یہ تو بڑی ہی ناسمجھی کی بات ہے. پھر اس رکوع میں بہت سارے پسندیدہ رویے ہیں، یہ آپ نے ایکٹیویٹی شیٹ میں انشاءاللہ لکھنے ہیں. ہاں، ایک محاسبے کے نقطے کے طور پر میں چند جملے بولتی ہوں، نوٹ کیجئے، یہ آپ کے میرے اپنے فائدے کے ہوں گے. پہلی بات، یعنی یہ ساری شیٹ جو آپ کو دے رہی ہوں 132 آیت سے ہے، کیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہوں تاکہ مجھ پہ رحم کیا جائے؟ اور اطاعت کیا ہوتی ہے؟ دل کی خوشی سے حکم ماننا. کیا میں اللہ کی بخشش کو پانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتی ہوں؟ کیا میں جنت کو پانے کے لیے کوششیں کرتی ہوں؟ کیا میں تنگ دستی میں اور خوشحالی دونوں میں خرچ کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے غضب اور غصے پہ قابو پاتی ہوں؟ کیا میں لوگوں سے درگزر کرتی ہوں؟ کیا میں احسان کے درجے پہ لوگوں سے معاملہ کرتی ہوں؟ اور جب مجھ سے کبھی کوئی فحش کام ہو جائے تو کیا میں اللہ کے سامنے سر شرمندگی کے ساتھ رکھ دیتی ہوں؟ اور اگر یہ سب آپ کرتی ہیں تو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے لیے کہہ دیا اولائک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. جتنا زیادہ اللہ کے آگے سر ڈالتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو اتنا ہی زیادہ آسان کرتے جائیں گے.